وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. کیا کرنا ہے؟ یہاں لگانا. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی، ہر پریشانی، ہر آزمائش سے باہر نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. اور کون بناتا ہے؟ اللہ. یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں مخرج، باہر نکلنے کا راستہ. اللہ کے بنائے ہوئے باہر نکلنے کے راستے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. جس راستے کو اللہ نے بنایا ہو، اللہ نے کھولا ہو، اس کو کون بند کر سکتا ہے؟ اور مولانا روم تو عجیب آدمی ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: او چنا خواہت خدا خواہت چنی، می دہد یزدہ مراد متقین. ایک وقت تو ایسا آتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے اللہ کی بھی وہی چاہت ہوتی ہے. می دہد یزدہ مراد متقین، اللہ تعالیٰ متقین کی مراد ضرور ضرور پوری فرماتے ہیں. ایک بزرگ ملے دوسرے بزرگ سے، انہوں نے پوچھا حال چال کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا کیا حال چال پوچھتے ہو، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے سب ہماری مرضی سے ہو رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیسے، آپ کی مرضی سے کیسے ہو رہا ہے دنیا میں؟ یہ تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے جو کچھ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے. جو اللہ کی مرضی وہ میں نے یہ طے کر لیا ہے، جو اللہ کی مرضی میں اس پہ راضی. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری مرضی سے ہو رہا ہے دنیا میں. تو وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی، ہر پریشانی، بیماری، الم، آزمائش سے باہر نکلنے کا اللہ راستہ بنا دیتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں کہ وہ اس بیماری سے باہر نکل ہی آئے، اس تکلیف سے باہر نکل ہی آئے، بلکہ یوں سمجھیے، یوں کہیے جو مولانا روم رحمت اللہ علیہ، جو اللہ تعالیٰ کو سمجھنے والے ہیں، اللہ کے مزاج کو سمجھنے والے ہیں، مزاج الہی سے واقف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ گر او خواہد عین غم شادی شود، عین بندے پائے آزادی شود. اگر اللہ چاہیں تو عین غم، غم کو غم رکھتے ہوئے، تکلیف کو تکلیف رکھتے ہوئے، بیماری کو بیماری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ خوشی بنا دے. ایک آدمی اپنی بیماری پر راضی ہے کہ جو اللہ میرے بارے میں یہی فیصلہ فرماتے ہیں تو میں اس پر بھی راضی ہوں، اللہ صحت مندی کا فیصلہ فرماتے ہیں میں اس پر بھی راضی ہوں، اللہ مجھے بیمار ہی رکھنا چاہتے تو میں اس پر بھی راضی ہوں. ضروری نہیں کہ اس بیماری سے باہر آ جائے، اس کو شفا مل جائے، لیکن اس بیماری کو اللہ اس کے لیے، اس کے دل میں اللہ اطمینان ڈال دیتے ہیں، اپنے فیصلے پر رضامندی اس کے دل میں عطا فرما دیتے ہیں. بس یہی اس کے لیے انعام ہے، یہی اس کے لیے مخرج ہے، ہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اللہ شفا عطا فرما دیتے ہیں، اللہ مصیبت سے باہر نکال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزمائش سے باہر نکال لیتے ہیں، لیکن عین مصیبت کو خوشی بھی بنا دیتے ہیں. یہ بھی گویا مخرج ہے، یہ بھی اس کے لیے باہر نکلنے کا راستہ ہی ہے. تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بہت گہرے دوست ہوں، ان میں سے ایک بہت با اختیار آدمی ہو، اس کے پاس اختیارات ہوں، اس کا دوست روزانہ اس کے پاس ملنے کے لیے آتا ہو، اور شام کی چائے وغیرہ وہ ساتھ پیتے ہوں، کھانا وغیرہ ساتھ کھاتے ہوں، ایک دن اگر وہ نہ آئے، دو دن نہ آئے، تین دن نہ آئے، تو اس سے وہ اگلی ملاقات پر وہ پوچھے گا، بھائی تم تین دن سے کہاں تھے، کیوں نہیں آئے، روز ملاقات ہوتی ہے تم سے، تم تین دن کہاں غائب تھے؟ وہ کہے گا بھائی فلاں میرا ایک کام پڑ گیا تھا، بہت مشکل میں پھنس گیا تھا، اس کی وجہ سے میں تین دن آپ سے ملاقات کے لیے نہیں آ سکا. بھائی کیا مشکل تھی؟ یہ مشکل تھی. مشکل بتائی. اس نے کہا بھائی یہ تو میرے لیے تم مجھے تو بتاتے، میرے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، میں ایک دو فون کر دیتا وہ تمہاری مشکل حل ہو جاتی. اور اس نے فون کیا، مشکل حل ہو گئی، اختیارات اب اس کے پاس تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی اپنے تعلق والوں کے مسئلوں کو ایسے حل فرما دیتے ہیں. جب دنیا مخلوق میں ایسا ہوتا ہے، تعلق رکھنے والے کا خیال رکھا جاتا ہے، مخلوق میں یہ عام رواج ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی سے جو تعلق رکھنے والے، جن کا تعلق اللہ سے بن جائے، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو بھی ایسے حل فرماتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار اس آیت کو پڑھتے رہے، بار بار اس آیت کو پڑھتے رہے، یہاں تک کہ مجھے نیند آنے لگی. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں مجھے نیند آنے لگی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی آیت پڑھ رہے تھے. اللہ، اسی لیے فرمایا کہ انی لاعلم آیتن لو اخذ الناس بها لکفتهم. اگر لوگ اسی آیت کو پکڑ لیں، اسی آیت کو لے لیں، میں ایک آیت ایسی جانتا ہوں کہ اگر لوگ اسی آیت پر عمل کر لیں، اسی کو لے لیں، تو یہی ایک آیت ان کے لیے کافی ہو جائے گی. اور وہ یہی آیت ہے، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. یہ آیت سب سے بڑا تعویذ ہے، یہ سب سے بڑا تعویذ ہے، اس کو سمجھا جائے. آج ہمارا مسئلہ، میں آپ سے عرض کروں، مسئلہ یہ ہے، تقویٰ تو ہم سے اختیار ہوتا نہیں، تو ایک دوسرا راستہ دکھا دیا ہے کہ یہ ہے تعویذ ہیں اور یہ عملیات ہیں، ان میں پڑ جاؤ. اللہ معاف فرمائے، عورتیں زیادہ مبتلا ہیں، مرد چلو پھر بھی کم ہیں، عورتیں زیادہ ہیں اس میں، بس یہ تعویذ میں، اس میں، عملیات میں. تقویٰ سے بھائی اس سے ہوگا کیا؟ میں ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایک گویا وہ جو عملیات کر کے اور یہ جو تعویذ وغیرہ کر کے اللہ کی رحمت کا ٹرک آ گیا، اور جو گناہ کر رکھے، گناہ چھوڑنے پہ وہ راضی نہیں ہے کہ نہیں جی میں تو شلوار ٹخنوں سے نیچے ہی رکھوں گا، داڑھی مجھے رکھنی ہی نہیں ہے، بال وغیرہ سنت کے مطابق مجھے رکھنے ہی نہیں ہے، مونچھیں جو بڑی ہیں، ہونٹ چھپ رہے ہیں اس میں، وہ اسی طرح رہنا ہے مجھے. تو وہ یعنی تعویذ کر کے اس نے رحمت کا ٹرک منگوا لیا، اور یہ گناہ نہیں چھوڑ رہا تو عذاب کا ٹرک آیا ہوا ہے، دونوں ایک دوسرے کو سائڈ نہیں دے رہے، کیسے کام بنے گا؟ یہ تو بھول کی بات ہے کہ کام بن جائے گا. تو یہ آیت سب سے بڑا تعویذ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تقوی اختیار کرے. تقوی کہتے ہیں کہ المتقی من یتقی شبہات، متقی وہ ہے جو گناہ کے شبہ سے بھی بچے. اور تقوی کہتے ہیں التقوی کف النفس عن الہوا، تقوی کہتے ہیں نفس کو جب اس کے اندر تقاضا پیدا ہو رہا ہو گناہ کا، اسی وقت اس کو دبا دیا جائے، بس اس کا نام تقوی ہے. سب سے پہلے جو خواہش ہے نا، چاہے وہ نیکی کرنے کی ہو یا گناہ کرنے کی، وہ پہلے دل میں پیدا ہوتی ہے. آدمی کا دل چاہتا ہے یہ کام کر لو، نماز قضا کر دو، فلاں کے بارے میں یوں بات کہو، فلاں کے بارے میں یہ کہو، تو یہ پہلے دل میں پیدا ہوتا ہے. اگر ہم اسی وقت اس کو دبا لیں تو یہی تقوی ہے. التقوی کف النفس عن الہوا، جب گناہ نفس کے اندر گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہو، خواہش کے درجے میں ہو، ابھی خواہش کے درجے میں، اسی وقت دبا دیا جائے. ایسی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی خواہش نفس کو اس کے جبکہ وہ خواہش کے درجے میں تھا گناہ، اس کو وہیں دبا دیا. ونہى النفس عن الہوا فإن الجنة هي المأوى، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. ہاں بتائیے کتنا بڑا انعام ہے ایسے لوگوں کا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور کہا کیا اس نے، سوچا کیا، نفس کو سمجھایا. یہ اللہ نے مراقبہ ہے قرآن میں سکھایا ہے کہ جب گناہ کا تقاضا نفس میں پیدا ہوا، اس نے کہا دیکھ بھائی اللہ کو کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آئے گا ہر آدمی اور ہمیں حساب دے گا. وہ اللہ کو اکیلے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے، فردن فردن حساب دینا ہے. یہ اللہ اس گناہ کا بھی پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا. تو یہ سوچ کر اس نے اپنے آپ کو ڈرایا. وَأَمَّا مَنْ خَوْفَ مَقَوْمَ رَبِّي، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور یہ اور اس سے ڈر، اپنے آپ کو ڈرا کر اس نے اپنے نفس کو اس کی حرام خواہش سے روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے بڑے اکابر متعلقین خلافہ میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، طبیعت چاہ رہی ہے گناہ کرنے کو تو رک جاؤ، تھوڑی دیر رک جاؤ، طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، وگرنہ یہ سر سے گزر جائے گی. یعنی تم گناہ کر بیٹھو گے، یہ رو سر سے گزر جائے گی، یعنی گناہ کر بیٹھو گے. ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال، یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی. ندی چڑھ جاتی ہے برسات وغیرہ میں، سیلاب میں، یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی، تم تھوڑی دیر کو خیال ہٹا لو، کسی اور طرف کر لو. نفس میں خیال آ رہا ہے گناہ کرنے کا، بار بار تقاضا ہو رہا ہے. اچھا یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ تقاضا نفس کا ہے یا شیطان کا؟ تو جو تقاضا گناہ کا ایک آدھ مرتبہ آئے پھر نہ آئے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور جو تقاضا بار بار ہو رہا ہو گناہ کرنے کا، یہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے. تو طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، وگرنہ یہ سر سے گزر جائے گی. ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال، اپنا خیال ہٹانا ہے بس ہمیں، اور اتنا لمبی چوڑی محنت بھی نہیں ہے، خیال ہٹانا ہے. خیال کسی اور طرف کر لیں تو یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی. تو فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک تو انعام اس کے لیے یہ دیتے ہیں کہ اس کو ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر آزمائش سے باہر نکلنے کا راستہ اللہ بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی مجھے رزق مل سکتا ہے. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ زباع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے جو شوہر تھے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھانا اس وقت غذا ملتی نہیں تھی، خوراک ہوتی نہیں تھی، تندرستی کا دور تھا. تو وہ فرماتی ہیں 3 دن کے بعد میرے جو شوہر تھے وہ فراغت کے لیے جاتے تھے بقیہ غرقد میں، 3 دن کے بعد، معمول ان کا یہی تھا. تو تیسرے دن وہ اپنے معمول کے مطابق تیسرے دن فراغت کے لیے گئے. وہاں جا کے فراغت میں، ابھی فراغت کر ہی رہے تھے کہ ایک چوہا آیا اور اس نے 1 دینار رکھ کے وہ چلا گیا. پھر دوبارہ آیا، دوسرا دینار رکھ کے گیا، تیسرا رکھ کر گیا، 17 دینار وہ رکھ کر چلا گیا. 17 دینار یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اشرفیاں، سونے کے سکے، وہ رکھ کے چلا گیا. یہ فارغ ہوئے، ان سکوں کو اٹھایا اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بتایا. فرمایا، مقداد، کیا تم نے اس میں چوہے کے بل میں ہاتھ ڈالا تھا؟ فرمایا، نہیں. جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، میں نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا، یہ تو چوہا خود رکھ کر گیا ہے. فرمایا، جاؤ، بس یہ تمہارا ہے. اور یہ اسی آیت کے ذیل میں داخل ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ میں داخل ہے. اور تمہیں خمس بھی نہیں دینا اس کا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پانچواں حصہ بیت المال میں جمع کراؤ، تمہارے لیے یہ قید بھی نہیں ہے، جاؤ اللہ اس میں برکت دے. ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ واقعی اس حضور کی دعا کی برکت میں نے یہ دیکھی کہ ان دیناروں میں اتنی برکت ہوئی کہ یہ دینار جب ختم ہوئے، یہ اس وقت ختم ہوئے جب میں نے چاندی سے بھرے ہوئے جو سکے تھے، چاندی سے بھرے ہوئے سکوں کی بوریاں اپنے گھر میں دیکھ لیں، اس وقت یہ دینار ختم ہوئے. یعنی پھر ایک فتوحات کا نیا دروازہ کھل گیا، نئی برکات کا دروازہ کھل گیا. اللہ اکبر. یہ ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. کیا ان کے گمان میں تھا کہ میں یہ فراغت کے لیے جاؤں گا اور 17 دینار واپس لے کر آؤں گا؟ یہ ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں تقوی کی برکت سے. اب بات یہ ہے، تقوی حاصل کیسے ہو؟ یہ تقوی حاصل کیسے ہو؟ تو دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ ایک آیت ہے قرآن کریم کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تقوی کا حکم دیا. ایک آیت کے ایک جز میں تقوی کا حکم دیا، دوسرے جز میں تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. جو صادق فی التقوی ہیں، جو لوگ صادق فی التقوی ہیں، یعنی اپنے تقوی میں سچے ہوں، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ رہ پڑو، بس اس طرح تقوی حاصل ہو جائے گا. ذو العدد اذا قوبل بذی العدد ينقسم الاحاد علی الاحاد، جب جمع کے مقابلے میں جمع ہو تو اکائی کی اکائی پر تقسیم ہوتی ہے، یہ اصول ہے. مطلب یہ ہوا، جیسے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، جب ایمان والو نماز کا وقت ہو جائے تو تم یہ کیا کرو کہ اپنے ہاتھ دھو، فاغسلوا وجوہکم اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں پر مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین اور قدموں کو دھو ٹخنوں تک. تو آپ بتائیے، یہ تو جمع ہے سارے، اور جمع کا اطلاق تین پر ہوتا ہے، کسی آدمی کا ایک سر ہوتا ہے، تین تو نہیں ہوتے، لیکن یہاں رؤوس کا لفظ ہے. مطلب یہی ہے، جب جمع کے مقابلے میں جمع آ جائے، یا ایھا الذین آمنوا جمع ہے، اے تمام ایمان والو، اور یہ فامسحوا برؤوسکم وارجلکم وجوہکم، یہ سب جمع ہے کہ اپنے چہروں کو دو. مطلب یہ ہے، جمع کے مقابلے میں جب جمع آ جائے تو اکائی کی اکائی پر تقسیم ہوگی. یعنی ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک سر دھو لے، اپنا ایک سر کا مسح کرے، اپنے ایک جو چہرہ اس کا ایک چہرہ ہے اس کو دھو لے، اور اپنے دو ہاتھوں کو دھوئے، یہ مراد ہے. بالکل اسی طرح، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کا مطلب یہ ہوا کہ جمع کی جمع پر تقسیم، اکائی کی اکائی پر تقسیم ہوگی، کہ ہر ایمان والے کو چاہیے کہ ہر ایمان والا ایک ایسے آدمی کے ساتھ ہو جائے جو اپنے تقوی میں سچا ہو. اور چونکہ یہ امر ہے, اتقو امر ہے, کونو امر ہے, کونو مع صادقین, لہذا یہ ساتھ رہنا کسی ہر ایمان والے کو کسی سچے اللہ والے کے ساتھ رہنا یہ واجب ہے. الامر للوجوب, امر ہوتا ہے وجوب کے لیے. یہی وجہ ہے کہ تقوی سیکھنے کا یہ طریقہ امت میں متوارث چلا آ رہا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. آپ ان یہ جو صحابہ ہیں, یہ اصل میں اللہ کو یریدون وجہ, یہ اللہ کو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہو جائیں, ہم اللہ کے ہو جائیں. لہذا آپ ایسا کیجئے کہ اپنی جان مبارک کو, اپنے جسم اطہر کو, اپنے وجود پاک کو ان کے درمیان روکے رکھیے. صبر یصبرو کے معنی روکنے کے ہیں, آپ روک کر رکھیے تاکہ یہ آپ کی صحبت کی برکت سے اپنی تقوی کے اعلی درجے کو پہنچ جائیں. یہاں بیان کا بھی ذکر نہیں فرمایا اللہ تعالی نے, کچھ بیان دین کی بات بھی سنا دیا کیجیے. معلوم ہوا کہ بیان ضروری نہیں ہے. مجھے یاد آیا, صبح بھی میں نے بیان کیا یہ واقعہ کہ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ تبلیغ کے بہت بڑے اکابر میں سے تھے. لائل پور اس وقت فیصل آباد لائل پور کہلاتا تھا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کو وہ لے گئے وہاں اعتکاف کے لیے. تو حضرت جب تشریف لے جا رہے تھے, شدید گرمی تھی, ٹرین کا سفر تھا, تو ایک اسٹیشن پر برف کی سلیاں رکھی گئیں ٹرین کے اندر خرید کے. تو وہ جب ٹرین چلی تو وہ ہوا ٹکرا کر اس میں سے آ رہی تھی. اچھا مریدین وغیرہ بعض اس میں بیچارے ناسمجھ بھی تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت شیخ بیان نہیں فرماتے, حضرت شیخ بیان نہیں فرماتے. یہ بات مفتی صاحب کو بھی معلوم تھی. تو جب وہ ٹرین چلی اور وہ اندر کی فضا ذرا ٹھنڈی ہو گئی ہوا آنے سے اور وہ برف سے ٹکرا کر آنے سے, مفتی صاحب نے پوچھا, ہاں بھائی ٹھنڈک ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی حضرت ہو گئی. ان میں وہ لوگ بھی تھے جو کہتے تھے حضرت شیخ بیان نہیں فرماتے. تو فرمایا بتاؤ برف نے تقریر کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت تقریر تو نہیں کی تھی. فرمایا بس دیکھو برف نے تقریر نہیں کی مگر برف کے اندر اللہ نے ٹھنڈک رکھی ہے, اس کا فائدہ وہ ٹھنڈک اس کے پاس بیٹھنے والوں کو مل رہی ہے. اسی طرح حضرت شیخ تقریر نہیں فرماتے لیکن ان کو جو اللہ کا تعلق حاصل ہے وہ ان کے پاس بیٹھنے والوں کو ملے گا, جیسے برف کے پاس بیٹھنے سے ٹھنڈک مل رہی ہے. تو ان کو حضرت شیخ کو جو اللہ کا تعلق حاصل ہے مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ پاس بیٹھنے پر تمہیں حاصل ہوگا. لہذا یہ نہ کہو کہ حضرت شیخ تقریر نہیں فرماتے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں, امت میں سب سے بڑا مقام انہی کا ہے. یہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے تین چیزیں محبوب ہیں, النظر الیک میں آپ کو دیکھتا رہوں بس یہ مجھے محبوب ہے, والجلوس بین یدیک, والجلوس بین یدیک یعنی آپ کے پاس بیٹھنا, بس آپ کے پاس بیٹھا رہوں. وہ جس کو ہم کہہ دیتے ہیں صحبت, یہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, اس آیت میں بھی صحبت, کہ آپ ان کو, آپ اپنے وجود پاک کو ان کے درمیان روکیے تاکہ یہ اعلی درجے پر پہنچ جائیں یہ صحابہ. اور حضرت ابو بکر بھی یہی عرض کر رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس بیٹھوں, یہ مجھے بہت عزیز ہے. یہ انہوں نے بھی نہیں فرمایا کہ میں بیان بھی سنوں آپ کا. دیکھیں اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں بیان ضروری نہیں. ہاں اگر بیان ہو جائے تو سونے پر سہاگا, اچھی بات, لیکن یہ کوئی برائی نہیں ہے. وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ, اور فرمایا تیسری چیز کہ میں اپنا پیسہ آپ پہ خرچ کروں, یہ مجھے بہت محبوب ہے. تو ایک تو طریقہ متقی بننے کا یہ ہے جو سنت سے متوارث چلا آ رہا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور صحابہ کی. ایسے ہی حضرت مسور ابن مخرمہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحاح میں ان کی روایات موجود ہیں, بڑی حدیث کی کتابوں میں ان کی روایات موجود ہیں, صحابی ہیں, یہ فرماتے ہیں كنا نلزم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نتعلم منه الورع. ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ, لزیمہ یلزمو کے معنی ہوتے ہیں چپک جانا, ہم لوگ چپک کے رہتے تھے حضرت عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ, تاکہ ہم ان سے ورع, ورع سیکھیں. ورع کہتے ہیں تقوی کے اعلیٰ ترین مقام کو. ہم وہ سیکھنے کے لیے حضرت عمر کے ساتھ چپک کے رہتے تھے. یہ بھی یاد رہے کہ یہ صحابی ہیں, صحابی ہو چکے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہ چکے, لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو نیک صحبت سے حضور کے وصال کے بعد بھی مستغنی نہیں سمجھا. وہی ہے, ایک شاعر نے کہا ہے, یہ نفس تیرا خود نہ بڑا بن کے دکھائے, تعزیز کوئی سر پہ بڑا رہنے دیا کر. یہ ورنہ اگر تم نے اپنا بڑا نہیں بنایا تو یہ نفس بڑا بن کے دکھائے گا. اور یہ کونو مع صادقین ہے نا, تو کونو یہ امر بنتا ہے مضارے سے, اور مضارے میں تجدد استمراری کی صفت پائی جاتی ہے. مطلب یہ ہوا کہ ایک شیخ کا انتقال ہو جائے دوسرا شیخ پکڑو, یہ اپنے اوپر سایہ رکھو کسی کا, اس سے مشورہ کر کے چلو, چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو, چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو, دنیا کے بھی مشورے کرو اور دین کے بھی کرو. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ساتھ رہیں, ساتھ رہنا یہ صحابہ کی سنت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے اور صحابہ کے طرز عمل سے یہ ثابت ہے. دوسرا طریقہ, دو ہی چیزیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں, بس تقوی کے حصول کے لیے دو ہی چیزیں ہیں. نمبر ایک تو یہی کہ ساتھ رہیں ہم کسی سچے اللہ والے, نمبر دو اس کو اپنے احوال کی اطلاع کریں کہ ہم ان خرابیوں میں, ان بیماریوں میں, ان مشکلات میں مبتلا ہیں. یہ بھی ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں, امت میں سب سے بڑے امتی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, اس پر تو سب کا اتفاق ہے. یہ فرماتے ہیں, یہ جا رہے تھے, ان کی حضرت حنظلہ سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کیا کہہ رہے ہیں, نافقہ حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا. انہوں نے کہا سبحان اللہ ما تقول, سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہو تم یہ بات. ہاں میں منافق ہوں, منافق ہو گیا میں. وجہ اس کی یہ بتائی کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتا ہوں تو وہاں پہ میری آنکھیں بہنے لگتی ہیں, دل نرم ہو جاتا ہے. جب میں اپنے بیوی بچوں میں جاتا ہوں تو وہاں ہنسنے لگتا ہوں, بیوی بچوں سے ہنسنے لگتا ہوں, بولنے لگتا ہوں, وہ کیفیت نہیں رہتی. تو فرمایا واللہ انی لاجد مثل هذا, اللہ کی قسم یہ کیفیت تو میری بھی ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ بھی ہے, میری بھی کیفیت یہی ہے. آؤ چلو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کو بتاتے ہیں. وہاں جا کر یہ دونوں حضرات یہ گئے ہیں, ایک ایسی چیز کو لے کر گئے جس کے بارے میں ان کا اپنا خیال یہ بن گیا تھا کہ یہ منافقت ہے, گویا اس کو بیماری سمجھ رہے تھے, روحانی بیماری. اور وہ جا کر بتایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بس یہی ہے اطلاع احوال, بتانا جا کر کہ بھائی یہ مشکل ہے, یہ بیماری ہے جس میں ہم مبتلا ہو گئے, روحانی بیماری ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ گناہ ہے جس میں ہم مبتلا ہو گئے, آپ اس کا علاج بتا دیجئے, کیسے ہم اس گناہ سے بچیں. جا کے بتایا ہے, فرمایا نہ ایسی بات نہیں ہے, یہ گناہ ہے ہی نہیں, یہ بیماری ہے ہی نہیں, تم اس کو سمجھ رہے تھے بیماری نہیں ہے. فرمایا کہ دیکھو اگر تمہاری یہ کیفیت ہونے لگے گھر میں بھی, جو یہاں ہوتی ہے میرے پاس جو ہوتی ہے, یہ گھر میں بھی ہونے لگے تو فرشتے تم سے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگے. ولیکن یا حنظلہ ساعتن فساعتن, اے لیکن اے حنظلہ گاہے گاہے. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گاہے گاہے مطلب یہ کہ یہاں کے لیے یہ مناسب ہے کہ تمہاری یہ حالت ہو, اور وہاں کے لیے گھر پہ جاؤ تو وہاں کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہاں ہنسو بولو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بے شک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرہ متواصل الاحزان, ہر وقت فکر میں, امت کی فکر, کیسے امتی جہنم سے بچ جائیں جنت میں چلے جائیں, یہ تو فکر تھی نا حضور کی. متواصل الاحزان, غم لگے رہتے تھے آپ کو. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائے تو. کیا فکر تھی. دیکھو بھائی، میں اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع ظاہراً بھی ہے، باطناً بھی ہے، مقصد میں بھی ہے، طریقے میں بھی ہے. ہمیں شبہ یہ لگ جاتا ہے کہ طریقے میں اتباع کر لی، کھانا ویسے کھا لیا، بیت الخلاء چلے گئے، یہ تو طریقے کی اتباع ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن مقصد کی بھی تو اتباع ہے، مقصد کی بھی تو اتباع ہے. تو مقصد حضور کا یہ تھا کہ ایک ایک امتی جہنم سے بچ جائے، یہ مقصد بھی اپنانا ضروری ہے، یہ فکر بھی اپنانی ضروری ہے تاکہ اتباع مکمل ہو جائے ہماری. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تمام غم و فکر کے باوجود حضور جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے. ہاں، یہ معمول تھا آپ کا. یہ ذرا ہمیں بھی سوچنا چاہیے. یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے جو شادی شدہ ہیں، بہت سارے ہوں گے، لیکن یہ سوچنا چاہیے کبھی ہم نے سنت پہ عمل کیا ہے؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں، یہ چیزیں بزرگوں سے سیکھنی پڑتی ہیں کہ ہم یہ سیکھیں ان چیزوں کو. یہ جو گھر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں اسی وجہ سے ہیں، ہم سنت کے مطابق چلتے کہاں ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کو اپنا دل صاف کر کے سویا کرو سب سے، اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو کرو، اس لیے کہ یہ میری سنت ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باطن میں بھی اتباع ضروری ہے، خالی ظاہر تھوڑی کہ کھانا سنت کے مطابق کھا لیا. ارے بھائی، باطن کی اتباع کہاں ہے؟ باطن کی بھی اتباع ضروری ہے. باطن کی اتباع کسی اہل باطن کے ساتھ ہی رہ کر، کسی اللہ والے کے ساتھ رہ کر ملے گی، تاکہ دل بھی سنت کے مطابق چلے. دل بھی ہمارا سنت کے مطابق چلے، اس میں عاجزی ہو، انکساری ہو، دل صاف ہو سب کی طرف سے، تکبر نہ ہو، قناعت ہو، شکر گزاری ہو، ریاکاری نہ ہو. یہ دل کا سنت کے مطابق چلنا ہے. یہ اتباع سنت دل کی ہے، یہ بھی ضروری ہے، باطن کی بھی اتباع سنت ہے، یہ اہل باطن سے حاصل ہوگی، کسی اللہ والے سے حاصل ہوگی. تو یہ فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ حنزلہ، وہاں یہاں کے لیے یہ مناسب ہے کہ تمہاری آنکھیں بہنے لگیں، دل نرم ہو جائے، اور وہاں کے لیے وہ مناسب ہے کہ تم وہاں جاؤ تو تم ہنسو بولو، ورنہ اگر تم یہی کیفیت تمہاری وہاں ہو گھر میں تو بیوی بچے فکر مند ہو جائیں گے کہ کیا ہو گیا ہمارے والد صاحب کو. لہذا وہاں کے لیے یہ مناسب ہے. لیکن یہ حضرات گئے تھے یہ سمجھ کر کہ ہم منافقت میں مبتلا ہیں، لہذا جا کر اطلاع کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے عیب کی، جس کو یہ عیب سمجھ رہے تھے. بس یہی چیز ہے، اطلاع اپنے احوال کی، اپنی حالات کی، اپنی باطن کی کیفیت کی، اپنی ظاہر کی کیفیت ہو، باطن کی کیفیت ہو، اس کو اطلاع کی جائے، شیخ کو اطلاع کی جائے، اس سے تقوی آتا ہے. ایک صحبت اور دوسری اطلاع احوال اور اتباع مشورہ. بھائی صحابہ رضی اللہ عنہم تو جن چیزوں پر ان کو بیماری کا شبہ بھی ہوتا تھا وہ بھی جا کے حضور سے پوچھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بینا انا فی بیتی فی مصلایا اذ دخل علی رجل فاعجبنی الحال التی رآنی علیہا. میں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ عرض کر رہے ہیں، میں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی داخل ہوا گھر میں تو اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا. اب پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ یہ بیماری تو نہیں ہے، ریاکاری تو نہیں ہے، اس پر ریاکاری کا شبہ ہوا تھا، وہ بھی بتایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو صحت مند رہنا چاہتا ہے نا وہ ڈاکٹر کو بتاتا ہے، آج تھوڑی سی یہ تکلیف ہوئی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، لیکن یہ فکر مند ہو جاتا ہے. تو صحابہ بھی روحانی طور پہ فکر صحت مند رہنا چاہتے تھے، ذرا ذرا سی بات جا کے پوچھتے تھے، فوراً بتاتے تھے آج یہ کیفیت ہوئی ہے. کیوں بھائی، ہم یہ بتاتے ہیں کسی کو یہ کیفیت؟ کوئی ہم نے شیخ بنایا کہ اس کو بتائیں جا کر یہ کیفیات ہیں ہمارے دل کی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جا کے بتائی کیفیت. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمک اللہ یا ابا ہریرہ، ارے ابو ہریرہ اللہ تجھ پہ رحم کرے، تیرے لیے تو دو اجر ہیں، لکا اجران، اجر السر و اجر العلانیہ، ایک تو نے چھپ کے نماز پڑھی، دوسرا یہ کہ اللہ نے تیری خوبی کو مخلوق پہ بھی ظاہر کر دیا، یہ تیرے لیے دوہرا اجر ہے. لیکن بہرحال جا کر بتاتے تھے، بیماریاں بتاتے تھے جس پر بیماری کا شبہ ہو. جیسے ایک صحابی حاضر ہوئے، وشکا قسوت قلبی، اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، میرا دل سخت ہے، رحم نہیں آتا، رونا نہیں آتا، وغیرہ وغیرہ. فرمایا امسح رأس الیتیم وأطعم المسکین، کسی مسکین کے وہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، مساکین کو کھانا کھلاؤ، تمہارا دل نرم ہو جائے گا. یہ علاج بتا دیا، یہ بیماری تھی، دل کی سختی کی بیماری تھی. صحابی نے آ کر بتائی میرے اندر یہ بیماری ہے، روحانی بیماری، بتا دیا، علاج بتایا. تو بس یہی یہ ایک تو صحبت کسی اللہ سچے اللہ والے، دکاندار نہ ہو، سچا متقی ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کو اطلاع احوال اور اتباع مشورہ، اس سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے. یہ راستہ متعین ہے قرآن و سنت سے، راستہ متعین ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِن وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ، ہر چیز کی کان ہوتی ہے، نمک کی کان، کوئلے کی کان، ہیرے کی کان، وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقوی کی کان عارفین، اہل اللہ کے دل ہیں، اہل اللہ کے دل ہیں، ان تقوی، یہ تقوی کی کانیں ہیں، ان سے تقوی حاصل کرو. ان سے تقوی حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ اور ان کو اپنے احوال کی اطلاع کرو اور اپنے ان کے مشوروں کی اتباع کرو، ان کے حکم کی اتباع کرو، جان لڑا کر، بس اس سے تقوی حاصل ہو جائے گا. نظر ہماری صحیح استعمال نہیں ہو رہی، کان ہمارے صحیح استعمال نہیں ہو رہے، دل میں ہمارے سارے گندے خیالات اور فاسد خیالات، تکبر کے، عجب کے، ریا کے، وہ گزر رہے ہیں، ہمیں کچھ فکر ہی نہیں ہے. ساری ہماری نیکیوں کے انوارات اور نمازوں کے انوارات، یہ سب ضائع ہو رہے ہیں، ہمیں کچھ فکر ہی نہیں. ایک گناہ ہے، ایک گناہ. یہ جو متقی عالم کو جہنم میں ڈالا جائے گا گھسیٹ کے، شہید کو جہنم میں گھسیٹ کے ڈالا جائے گا منہ کے بل، اور وہ سخی کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کے ڈالا جائے گا، کیا گناہ ہے؟ لیقال انک قاری ان فقط قیل، لیقال انک جواد ان فقط قیل، لیقال انک جری ان فقط قیل، شہید کو ڈالا جائے گا جہنم میں. ہاں تجھے اس لیے کیا تھا کہ تجھے لوگ جری کہیں، بہادر کہیں، کہا جا چکا. تجھے لوگ عالم کہیں، کہا جا چکا. تجھے لوگ جواد سخی کہیں، کہا جا چکا. ایک ہی تو گناہ تھا کہ مجھے لوگ اچھا کہیں، مجھے لوگ بڑا کہیں، مجھے قاری کہیں، شہید کہیں. جان تک دے دیتے ہیں لوگ اس جذبے پر، اس حدیث سے یہ ثابت ہوا، جان تک دے دیتے ہیں. اور کیا اس شہید نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی؟ اس شہید نے حج کیا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوں گی، تلاوت کی ہوگی، کیا چیز کام آئی اس کے؟ ایک بیماری صرف یہ جس کی اصلاح نہیں ہوئی تھی، باطن، یہ باطن کا مرض تھا، وہ لے ڈوبا. وہ معلوم ہوا کہ اگر باطن کی اصلاح نہ ہوئی ہو تو یہ اعمال بھی کام نہیں آتے، یہ اعمال کام نہیں آتے. اس لیے ان اعمال کے ساتھ اعمال کو بچانے کی فکر بھی ضروری ہے، تاکہ یہ ہم ان کو بچا کر، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالیہ، جو ایک نیکی لے کر آیا، لے کر، اللہ فرماتے لے کر آیا، ایک نیکی کی نہیں، کی کرنا تو بہت آسان ہے، حفاظت مشکل ہے. اللہ نے فرمایا لے کر آئے، بچاتا رہا اس کو، اس نیکی کو، کہ کوئی گناہ نہ ہو جائے جس سے یہ نیکی ضائع ہو جائے. اس کو بچا بچا کر، بچاتے بچاتے پہنچ گیا اللہ کے یہاں. اس کے لیے ایک پر دس کا وعدہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو متقی اللہ والا، سچا اللہ والا اور صاحب نسبت بنا دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.